الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، بہت ہی زیادہ مبارک گھڑیاں ہیں اور بے انتہا مبارک اوقات ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کے مہینے میں شب جمعہ کی رات اور شب جمعہ کی رات کے ساتھ ساتھ 27ویں کی رات، نور اعلی نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہی نور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے، یہ قانون رہا ہے کہ ہر امت کو اور ہر قوم کو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص فضائل دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے یا ہم سے پہلے بھی لیلۃ القدر ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے رکھی ہے اور قیامت کے دن تک یہ رات رہے گی. ہر حال میں ہر نبی، ہر قوم، ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نصیب فرمائی ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت محمدی کے بہت مختصر عمر کے مالک ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کا دریا بے شمار اور رحمت کے سمندر اتنا عظیم ہے کہ ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی عظیم رات دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینے اگر ان کو آپ ترتیب میں لگا لیں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. ایک رات کی عبادت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یہ کتنا بڑا فضل ہے اور کتنا بڑا احسان ہے. لیکن کاش کہ ہماری امت اور ہماری بھائیوں کو ان اوقات کی قدر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو وہ تلاش کرتے رہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے: خواجہ چے جوئی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. فرماتے ہیں کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو جواب ملا کہ شب قدر کی نشانی تلاش کر رہا ہوں. شیخ سعدی نے فرمایا کہ ہر رات شب قدر ہے، بشرط یہ کہ آپ کو قدر آتی ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور احسانات کا شکر بجا لانا یہ ہر مسلمان مومن کے لیے بہت ضروری ہے. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تلاوت کا ختم مکمل ہوا تراویح میں، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے 2 سنتیں ادا ہو گئی ہیں. پہلی سنت تو یہ کہ تراویح 20 رکعت نماز ہے، 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہوتی ہے. آج کل ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو کہیں گے اور بڑے شد و مت سے کہیں گے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہوتی ہے، 20 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ لوگ جو تراویح کی نماز 8 رکعت کہتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک پوری دنیا اور کائنات میں کسی ایک مسجد میں بھی 8 رکعت تراویح ہوئی ہو تو ہمیں بھی لا کر دکھا دیں کہاں پہ ہوئی ہے، کس نے پڑھی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث بھی موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی التراویح 20 رکعات والوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ وتر بھی پڑھتے تھے۔ ملا علی قاری بہت بڑے عالم ہیں اور مشکات شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، ان کی کتاب ہے مرقات شرح مشکات، اس میں فرماتے ہیں اتفقت الصحابہ علی ان التراویح 20 رکعت، تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی ہے۔ اور اس امت کے بہت بڑے عالم، خاص طور پہ حرمین شریفین میں ان کے نام، ان کے فتاوی اور ان کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فتاوی ابن تیمیہ۔ فتاوی ابن تیمیہ میں علامہ ابن تیمیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب لکھا ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ دیکھیے، تراویح میں جو اصل دلیل ہے وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک ہے۔ حضرت ابی کون ہے؟ حضرت ابی ابن کعب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرا هذه الامه، اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہے۔ اور ایک حدیث میں ایسا بھی آیا ہے کہ آسمان سے قرآن نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیات ابی ابن کعب پڑھ کے سنائے گا۔ حضرت ابی کو بلایا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرش سے حکم آیا ہے اللہ کا کہ قرآن کی یہ آیات ابی ابن کعب پڑھیں گے۔ حضرت ابی ابن کعب زار و قطار رونے لگے اور اللہ کی خشیت ان پہ طاری ہو گئی۔ یہ ابی ابن کعب ہیں، اور ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور حضرت کے پیچھے انصار نے بھی تراویح پڑھی، حضرت کے پیچھے مہاجرین نے بھی تراویح پڑھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی کے سامنے اگر پیغمبر کے خلاف عمل کر لیا جائے تو وہ صحابی کسی صورت بھی پیغمبر کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت ابی ابن کعب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح پڑھا رہے ہیں اور مسلمان صحابہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اور نہ انصار نے کوئی اعتراض کیا اور نہ مہاجرین نے کوئی بات کہی۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح وہ 20 رکعت ہوتی تھی۔ البتہ آپ کا عمل اس میں باقاعدگی والا نہیں رہا ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو امت کے لیے بہت بڑا ذریعہ نجات ہوتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عام ایام میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر آپ رات میں عبادت کیجئے۔ اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے تہجد اور قیام اللیل اختیاری ہے، نفل ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز ضروری اور لازم تھی۔ تو جب پیغمبر کے لیے ایک نماز لازم ہے اور امتی کے لیے نہیں ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ امتی کے لیے ایک نماز واجب قرار دے دی جائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے ہی سے اس پہ عمل پیرا ہے. ایک اور نقطہ غور کیجئے گا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں پہلے ایام سے زیادہ عبادت کرتے تھے, اور ذاتی کا یہ مطلب ہے کہ اگر عام دنوں میں 8 رکعت پڑی ہے تو رمضان میں 20 رکعت پڑی ہے. یہاں تک کہ یہ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں, غیر مقلد کہلاتے ہیں, ان کے بہت بڑے عالم ہندوستان میں گزرے ہیں, نواب صدیق حسن خان کنوجی, انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت وہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں زیادہ ہوتی تھی. تو جب اتنے سارے دلائل جمع ہو جائیں, اتحاف سادت المتقین حنفیہ کی ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے, اس میں فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے فرما لیا تھا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوگی. اور جس طرح ہماری شریعت میں قرآن ایک دلیل ہے, قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ باقاعدہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے, جس طرح ہماری شریعت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, آپ کے اقوال, آپ کے ارشادات دلیل بن جاتے ہیں, اس طرح ہماری شریعت میں تیسری دلیل وہ اجماع صحابہ ہے. صحابہ جب کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو پھر وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے. اصحابی کم نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسا عظیم استاذ بنایا تھا اور اتنے عظیم مربی بنایا تھا کہ آپ نے اپنے 125,000 صحابہ کے بارے میں فرمایا ان میں سے ہر صحابی ستارے کی طرح چمکتا دمکتا ہے, اور تم جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پالو گے. اسی لیے جب علماء نے اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل حق کون ہیں, تو جواب ملا کہ اہل حق وہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے انس تک اور عبداللہ ابن مسعود تک اور آخری صحابی تک سارے کے سارے صحابہ کو اللہ کے رسول کے صحابہ مانتے ہیں اور ان کے افعال اور اعمال کو اپنے لیے دلیل مانتے ہیں. تو یہ پہلا مسئلہ بالکل وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے, 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. یہ 20 رکعت کس نے کہا, کون متفق ہے اس پہ؟ امام ابو حنیفہ نے بھی فرمایا 20 رکعت ہے, امام شافعی نے بھی فرمایا 20 رکعت ہے, امام نووی نے بھی فرمایا 20 رکعت ہے, امام احمد بن حنبل نے بھی کہا 20 رکعت ہے, امام نووی حدیث کے بڑے امام ہیں, انہوں نے بھی فرمایا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے, اور علامہ ابن عبد المر مالکی رحمت اللہ علیہ جو مالکیہ کے سب سے بڑے عالم ہیں, انہوں نے بھی یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا رہے کہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کے دل میں یہ بات ڈالے کہ وہ نماز سے چور نہ بنے بلکہ نماز پڑھنے کا شوقین بن جائے. الحمدللہ ہمارے اسلاف کا بھی عمل رہا ہے, ہمارے بڑوں کا, یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق تک صحابہ کرام سب متفق ہیں. اور اس سے پہلے چونکہ اسلام کی تعلیمات باقاعدہ منظم نہیں تھی, اس لیے اس وقت میں لوگوں نے الگ الگ پڑھی ہے, لیکن وہ بھی 20 رکعت پڑھی ہے, حدیث سے ثابت ہے. اور جس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے, ابراہیم ابن ابی شیبہ نام ہے اس کا, اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے, اس کی روایات صحیح نہیں ہے, تو یاد رکھیے گا کہ مسلم شریف میں جنازے کی فاتحہ کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں کہ جنازے میں فاتحہ پڑھی جائے گی, اس کا راوی بھی ابراہیم ابن ابی شیبہ ہے. تو جو لوگ تراویح کی 20 رکعت کو نہیں مانتے ابراہیم کی وجہ سے, تو ان سے کہا جائے گا کہ جنازے میں فاتحہ کو بھی چھوڑ دو پھر, اور اگر جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہو تو پھر ابراہیم ابن ابی شیبہ کی مسلم کی حدیث کیوں نہیں مانتے. بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے, اور الحمدللہ ہمارے بھائی لوگ، میں چاہتا ہوں کہ ان میں بھی علمی ذوق آئے اور علمی نقطے ان کو پتہ چلے. اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں آپ کو ہمیں نصیب ہو گئیں، اور کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس پانی زندگی میں، اس فتنے کے دور میں اور اس گناہوں کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا وقت لے آتے ہیں کہ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند دن ہیں، چند دن کے لیے اب عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، چند دن کے لیے مسجد آ جاؤ، چند دن کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرو، چند دن کے لیے تراویح پڑھو، چند دن کے لیے روزے رکھو، چند دن کے لیے خیر خیرات کرو. یہ قرآن کریم کے احکام ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رات کو لیلۃ القدر کہا ہے، اور صحابہ کرام تقریباً متفق ہیں اس بات پہ کہ 27ویں رمضان المبارک کی جو رات ہوتی ہے، یہی وہ رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ نے کہا اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا، اس رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی، اس رات میں اسلام کی پہلی فتح ہوئی، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے ہیں، اور وہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں، گھومتے ہیں، مسلمان مومن کو دیکھتے ہیں، اور جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس کی عبادت قبول کر لیجئے. تو یہ عبادت یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے، ہر مسلمان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسی زبردست کتاب دی ہے قرآن کریم. جو لوگ اس کتاب سے بے خبر ہیں ان کی زندگیاں دیکھیں، نہ ان کو کھانے کی تمیز، نہ ان کو پینے کی تمیز، نہ ان کے کوئی نکاح و طلاق کے قوانین، نہ ان کی زندگی میں کوئی ڈسپلن، بس دنیا کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، اور جہاں تک ان کی جسم میں جان ہے بس دنیا ہی دنیا ہے اور دنیا کی طلب ہے، اور مر گئے تو دنیا رہ گئی اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، جہنم کے گھڑے سے تم کو بچایا، اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ پہ بہت بڑا فضل کیا ہے. وہ فضل کیا ہے؟ وہ فضل اسلام ہے. وہ فضل کیا ہے؟ وہ فضل قرآن ہے. وہ فضل پیغمبر کی سنت ہے. وہ فضل مسجدیں ہیں. وہ فضل علماء ہیں. وہ فضل اللہ کے دین کی طرف بلانے والے مبلغین ہیں. وہ فضل اللہ کے مجاہدین ہیں کہ جن کو صرف اور صرف ایک بات چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا اگر حاصل ہو جائے تو دنیا کی ہر نعمت سے بڑی ہے. میرے محترم بھائیوں، اب یہ عظیم مبارک لمحات ہیں، اور خدا کی قسم کہ ان مبارک لمحات سے زیادہ بڑھ کے اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. رمضان المبارک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا اس رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ جیسے عام حالات میں ایک موسم آتا ہے اسے موسم بہار کہتے ہیں، اور موسم بہار میں ہر بوٹا، ہر پودا، ہر پھل، ہر گھاس، ہر پرندہ اپنے شباب پہ آ جاتا ہے، اپنی خوبصورتی پہ آ جاتا ہے، اور ہر طرح سے اس کے اندر حسن آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے رمضان المبارک کو بہار کا موسم رکھا ہے. اس بہار کے موسم میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، قراء قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ایک بہترین نماز 20 رکعت قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہوتی ہے، اور سحر میں مسلمان اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اور آپ کی بہار کا موسم ہے. اس بہار میں جتنے خیر اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے، اس بہار میں اللہ سے جتنے فضل سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیجئے، اور اس موسم میں اصل بات یہ ہے کہ الا کلکم خطا، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، وخیر الخطاء التواب، اور بہترین آدمی وہ ہے جو توبہ کر لے۔ بہت ہو گیا، اب اللہ کی طرف رجوع فرما لیجئے۔ حضرت خواجہ مجذوب حسن رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو اللہ تعالی کی طرف رجوع کا وقت آ گیا ہے، اب تو عبادت کا وقت ہے، اب تو اللہ سے دعا کا وقت ہے، اب تو اپنے گناہوں کی معافی کا وقت ہے، اب تو اللہ تبارک و تعالی سے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم کا وقت ہے۔ اگر مسلمان واقعتاً ان تمام خیروں سے اور ان تمام برکات کے اوقات سے فائدے اٹھائیں اور عبادات فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بھی بدل دیں گے، ہمارے رزق میں بھی برکت دے دیں گے، ہمارے لیے خیر نازل کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر، اور انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کی، اور تبلیغ میں فرمایا فقلت استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرماتے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بہت بڑے فضل بارشوں کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں نازل کر دیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کریں گے، تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، وبنین، اور تمہاری اولاد بھی بڑھ جائے گی، بیٹے بھی مل جائیں گے، مین پاور بھی مل جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، اور اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو جنتیں بنا دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں تمہارے لیے خیر اور رحمت اور فضل کی نعمتیں اور نہریں بہا دیں گے۔ کتنی بہترین تبلیغ ہے، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ساری حدیں پار کر دی، جب وہ اسلام کے خلاف جنگ کے لیے نکل رہا تھا بدر پہ، تو اس نے کعبے کے پردے کو پکڑ کے یہ دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہنے لگا اے اللہ، اگر محمد برحق ہیں اور دین اسلام سچا ہے تو آپ ہمارے اوپر پتھر برسا دیں۔ کہتے ہیں جب ہدایت کی روشنی نہیں ہوتی تو پھر دعا بھی بد دعا بن جاتی ہے، دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ ہدایت دے دے، لیکن بیوقوف نے یہ دعا کی کہ اللہ پتھر برسا دے، تو جواب ملا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں اس قوم کے درمیان میں ان پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کے عظیم مرتبے کے صدقے ابو جہل اور شیبہ اور عتبہ بھی مکہ میں آرام اور سکون سے رہتے تھے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور فرمایا جب تک اس امت میں استغفار کرنے والے موجود ہوں گے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ غربت، یہ بے روزگاری، یہ بے حیائی، یہ ڈکیتیاں، یہ حالات کا خراب ہونا، یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال آپ کے سامنے ہے، یہ سب کا سب ایک عذاب کی صورت ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قرآن ہم پڑھتے سیکھتے اور سکھاتے ہیں، لہذا ہمیں یہ جو بظاہر عذاب کی صورتیں نظر آ رہی ہیں اس سے اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا، اس سے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دربار میں چند آنسو ہی کیوں نہ ہو لیکن بہا کے اللہ کے حضور اپنی شکایت اور اپنا برا حال رکھنا ہوگا۔ وَظَنِّي فِيكَ يَا سَنَدِي جَمِيلٌ، اے خدا آپ کی رحمتیں اور آپ کے فضل اور احسان وہ تو اتنے بڑے ہیں کہ آسمان اور زمین اس میں نہیں سمو سکتے. فہل یا سید فرج قریب, علامہ ابن تیمیہ کا شعر ہے کہ اے خدا جلد ہی ہمارے حال پہ رحم فرما اور دعائیں قبول فرما. تو یہ عظیم رات ہے, عظیم لمحات ہیں, عظیم موقع ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ عربیہ احسن العلوم یتیم ہونے کے باوجود اللہ کی دین کی خدمت میں مصروف ہے, اور الحمدللہ مسلمانوں کے دینی مسائل, رہنمائی, نماز, صدقہ, خیرات, روزہ, ہر چیز میں جہاں تک ہم غریبوں سے ممکن ہو ہم ہاتھ بھی بٹاتے ہیں, کوشش بھی فرماتے ہیں, اور مسائل سمجھانے کی بھی مجلسیں ہوتی ہیں. الحمدللہ اس سال جامعہ سے 250 کے قریب طلباء اللہ کے دین کے علماء بن کے نکل چکے ہیں, اور الحمدللہ 400 کے قریب طلباء قرآن کریم کی تفسیر پڑھ کے چھٹی پہ جا چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ایک ایسی مجلس جس میں ہمارے عام شہری بھائی تشریف لائے ہیں, اس مجلس کو پورے سال کے لیے ہمیں سرمایہ رکھنا ہے, اور اس مجلس میں ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور طے کر لینا ہے, وعدہ کر لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمیں آئندہ آنے والے رمضان المبارک کے لیے خوشخبریوں کا پیش خیمہ بنائے, اور گزشتہ جتنے رمضان المبارک گزرے ہیں ان سب رمضانوں سے اس مبارک کو ہمارے لیے ایمان اور عمل اور اخلاص کے ساتھ مزید روب و ترقی فرمائے. اور یہ جو عظیم اللہ کا احسان ہے کہ آج ہمارے درمیان, آپ کے درمیان حفاظ موجود ہیں, قراء موجود ہیں, حالانکہ پہلی امتوں میں اللہ کی کتاب صرف پیغمبر کو یاد ہوتی تھی, صرف نبی کو یاد ہوتی تھی, اور کسی کو بھی اللہ کی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں, ہر طریقے سے آخری ہیں, اور آپ کے بعد کوئی تاویلی, ذلی, بروزی, کسی قسم کا کوئی نبی, پیغمبر, رسول نہیں آئے گا, اس لیے اللہ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر, یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی عبادت کریں گے. اس حفاظت کے لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے درمیان مدرسے قائم کیے, ہمارے اور آپ کے درمیان مکاتب قرآنی قائم کیے, ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے لوگ پیدا کیے کہ جب آپ آفس میں جاتے ہیں, جب آپ فیکٹری میں جاتے ہیں, جب آپ اپنے بزنس اور دکان پہ جاتے ہیں, تو اللہ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو قرآن کھول کے بیٹھتی ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھایا جائے, مستقبل میں وہ قرآن یاد کر سکیں اور قرآن سنا سکیں. جب آپ دنیا کے تمام سلسلوں میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہمارے شہر کراچی اور پاکستان میں بے شمار ایسے علماء ہیں جو صبح بخاری کھولتے ہیں, ترمذی کھولتے ہیں, مسلم کھولتے ہیں, ابن ماجہ کھولتے ہیں, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج جو علماء ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے, مستقبل کے لیے علماء تیار کرنے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے عالم میں پرائیویٹ نظام تعلیم میں ہمارے مدارس دینیہ کے مقابلے کا کوئی نظام کائنات میں ہے ہی نہیں, اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. ہر سال اس نظام پہ حملے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ کراچی کے اولیاء اللہ میں سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ, ایک جب میٹنگ تھی اور اس میں یہ ایجنڈا تھا کہ جنرل مشرف صاحب نے پابندی لگا دی ہے علماء پہ, مدارس پہ, کہ آج کے بعد آپ اپنی مرضی سے کتابیں نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ کو ہم بتائیں گے آپ کون سی کتابیں پڑھیں گے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ درمیان میں تشریف فرما تھے, حضرت کی عادت تھی پان چباتے تھے, اور پان چباتے چباتے آخر میں حضرت کا نمبر آیا. حضرت نے فرمایا ارے میاں, پہلے دن سے جب میں مدرسے میں آیا ہوں ایوب خان کے دور سے یہی باتیں چل رہی ہیں اور آخری دن تک یہی باتیں چلیں گی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، مدد و نصرت کا جذبہ دیا ہے اور دین حق کا ساتھ دینے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا شہر کراچی جو اس زمانے کا دمشق اور حمص اور حلب اور بغداد ہے، انشاءاللہ آخرت تک اس شہر میں اللہ کے فضل سے اہل دین، علماء، طلباء، حفاظ اور اللہ سے ڈرنے والے مسلمان پیدا بھی ہوتے رہیں گے اور اللہ کی دین کو سیکھتے بھی جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اب بات کو میں زیادہ طویل نہیں کر سکتا، وہی اہم مسائل ہیں، بس آپ ان کو غور سے سن لیجئے۔ جس کی نمازیں ذمے پہ باقی ہوں، قضا نمازیں، وہ نمازیں پڑھ لیجئے۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے اور موت آ جائے، ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن حساب کتاب ہوگا اور اس دن کا جو خسارہ ہے بہت بڑا خسارہ ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اللہ تعالی ہم کو بھی آپ کو بھی خسارے سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جن کو اللہ تعالی نے صاحب نصاب بنایا ہے، ایک ایک پائی پونے کا حساب کر لیجئے اور اللہ کا حق اس میں جو زکات کا بنتا ہے وہ ادا کر لیجئے، پہلے اس سے کہ ایک دن آئے گا کہ اس دن نہ سفارش چلے گی، نہ دوست کام آئیں گے، نہ بچے کام آئیں گے اور نہ ہی جرمانہ دینے سے کوئی کام ہوگا، قرآن میں موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جنہوں نے روزوں میں کمی بیشی کی ہے، فوری طور پہ رمضان المبارک کے بعد قضا روزے رکھ لیجئے۔ جنہوں نے ناسمجھی میں اور غلطی سے روزے توڑ دیے ہیں، فوری طور پہ دو مہینے کے روزے کفارہ رکھ لیجئے، ورنہ پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے، فدیہ دے دیجئے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی کے فرائض میں کمی، یہ مسلمان کے لیے بہت بڑا نقصان بن سکتا ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو مستحق ہے، اللہ نے عید الفطر کی خوشی میں اس پہ فطرانہ واجب فرمایا ہے، ہر آدمی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے پونے دو کلو گندم یا 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو یا کشمش کے حساب سے فطرانہ ادا کر دے۔ یہ فطرانہ پہلے رمضان کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا جو بہترین اور آخری وقت ہے وہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے پہلے ہے، اس کا اہتمام فرما لیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی، اللہ نے آپ کو عافیت دی، اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی۔ آپ اپنے بھائیوں پہ احسان کیجئے، اپنے دوستوں پہ احسان کیجئے، اپنے فقراء اور مساکین کی مدد کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں میرے نام پہ مدد کرے گا، خرچ کرے گا، اللہ کی دین پہ آگے بڑھائے گا، میں اس کو بڑھا کے دوں گا۔ قرآن اصدق الصادقین ہے، کائنات میں سب سے سچی کتاب ہے، لہذا تمام اسلامی اور دینی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کیجئے، سنت کو اپنائیے، نوافل کی کوشش کیجئے، مستحبات کو اپنائیے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ کے اعمال بڑھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ کے رزق میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے حیات اور صحت میں بھی برکتیں نازل فرما دیں گے۔ اب یہ مبارک مجلس کے آخر میں دعا کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ الا قضیتہا، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. دعا فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو کسی بیماری میں ہیں اللہ تعالی صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے. جو رزق کی تنگی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے وافر رزق عطا فرمائے. جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ان کے تمداوا فرمائے اور ان کے بوجھ کو ہلکا فرمائے. جو اولاد کی کمی کے شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے اولاد صالحہ نصیب فرمائے. جو گھریلو مسائل کا شکار ہیں بے امنی کا شکار ہیں بے سکونی کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں ان کے اولاد میں ان کے اموال میں ان کے کاروبار میں اور ان کے تمام سلسلوں میں خیر عافیت فضل اور کرم نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں گمراہی سے بچائے ہمیں کفر سے بچائے ہمیں شرک سے بچائے ہمیں بدعات سے بچائے ہمیں فتنوں سے بچائے ہمیں مصیبت سے بچائے ہمیں آفات سے بچائے ہمیں حاسدین سے بچائے ہمیں دشمنوں سے بچائے. اور اے اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے جتنے محاسن ہیں جتنی خیر ہے جتنی نیکیاں ہیں جتنی خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی ہمیں قرآن سننے اور سنانے پڑھنے اور پڑھانے، قرآن کی قدر اور عزت کرنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس قرآن کریم کو ہمارے لیے روشنی اور نور کا ذریعہ بنائے، اور اس قرآن کی صاحب قرآن اور صاحب وحی اور صاحب شریعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے ارشادات پر، آپ کے اقوال پر، آپ کی تقریرات پر پوری امت کو خوب اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے سے بے حیائی کو، گمراہی کو، ظلم کو، بے انصافیوں کو اور لوگوں کے ساتھ زیادتیوں کو، چوریوں کو، ڈاکوں کو، قتل و قتال کو، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جلد ہی ہمارے احوال، ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان، یہ عظیم سرزمین، اللہ تعالیٰ اس کو واقعتاً ریاست مدینہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی اس عظیم ملک کو جو خالصتاً اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا اور اسلام کی خدمت کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اے اللہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اے اللہ آپ ہی اس کی حفاظت فرما اور آپ ہی اس ملک کو خیر کا اور خیریت کا اور رحمت کا اور اسلام کا اور قرآن کا اور سنت کا اور علماء کا اور طلباء کا اور مبلغین کا اور نمازیوں کا اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے جنت نظیر سرزمین اس کو بنا دے. حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کعبے کی عزت، کعبے کا مقام، کعبے کی بلندی، کعبے کی عظمت کو قائم اور دائم رکھے. ہمیں اور آپ کو بار بار خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بار بار جانا نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کی برکات اور رحمات اور اس کے انوارات اللہ تعالیٰ دن دگنے رات چگنے ترقی پذیر فرمائے، اور صاحب مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت کاملہ کا نزول فرمائے، اور حضرت پورے کے پورے تمام کائنات کے رحمتیں اور انوارات نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے. اے اللہ یہ بہت مبارک گھڑیاں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، 27ویں رات ہے، شب جمعہ ہے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت غافل ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرا فضل بہت بڑا ہے، تیری تمام رحمتیں اور تیرے احسانات اور تیرے مغفرت کے طلبگار ہیں. اے اللہ نصیب فرما دے، اور اے اللہ اس عظیم مجلس کے تمام برکات ہمیں بھی، حاضرین مجلس کو بھی، اور ان کے غائبین کو بھی، خصوصاً جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو بھی ثواب عطا فرما دے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، آئی جو ان کی یاد تو آئی آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور حضرت کا لگایا ہوا یہ پودا جامعہ عربیہ احسن العلوم جو آج الحمدللہ توحید و سنت اور قرآن کا ایک عظیم تناور درخت بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ تا قیامت قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام معاملات اور انتظامات اصل حقیقت میں اللہ ہی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے غیب کے خزائن سے پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو محتاجی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے بچائے، ہمیں ناانصافیوں سے بچائے، اور یہ عظیم مبارک گھڑیوں کی برکت سے اللہ تعالی ہماری جو رمضان المبارک کی عبادات ہیں، روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تراویح ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی گزشتہ تمام گناہوں کو ہمارے آپ کے سب کے معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں اور آپ کو بہترین طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین پہ بھی خیر عافیت کے فیصلے فرمائے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو تمام سلسلوں میں مسلمان معاشرے میں ہم قدم ہیں اور شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی عزتیں محفوظ فرمائیں، ان کی عفتیں محفوظ فرمائیں. جن کے لیے رشتوں کی کمی ہے، اللہ تعالی خوب بہترین عزت کے، عافیت کے، ایمان کے رشتے نصیب فرمائیں. جن کے گھروں میں مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی محبت نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی چاشنی اور شیرینی نصیب فرمائیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین جو حیات ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو اپنے والدین کی خوب خوب خدمت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی، اور تمام سلسلوں میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ان کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاضرین مجلس، خصوصاً ہمارے ترکی صاحب جو بالکل ہمارے ایک چچا کی طرح ہیں اور ہماری ہر موقع پہ سرپرستی فرماتے ہیں، ہمارے یوسف صاحب، ہمارے جاوید صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور سب کے خیر کو بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی سرپرستیاں جو دین اور اسلام کی نصرت کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، ہمارے افغانستان کے بھائی جو جس کسی بھی مسائل کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرمائے، اور جس طرح ایمان اور غیرت اور اسلام اور قرآن کے نام پہ انہوں نے 25 سال صعوبتیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں، لیکن اللہ کے راستے سے نہیں ہٹے اور دین اسلام پہ سمجھوتا نہیں کیا، اے اللہ اب آپ ان کو سرخرو فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں بھی پورے عالم اسلام کے سامنے اسلام کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ، اور جیسے صحابہ اور تابعین نے عالم میں انقلاب برپا کیا تھا، اللہ تعالی ہمارے آنے والی نسل کو بھی بہترین خیر و رجال صالحین ثابت فرمائے۔ گناہوں سے، فواحش سے، فسق سے، فجور سے ہماری اور سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین دنیا میں جتنا وقت ہمارے لیے مقدر ہے، عزت سے، خیر سے، عافیت سے، رزق کی فراوانی سے اور دین پر عبادت پر عمل کرنے کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اے اللہ دنیا تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے، کچھ لوگ جا چکے ہیں اور کچھ نے جانا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحم کے نیچے ہمیں اور آپ کو بھی جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، اور آپ کی معیت میں جنت الفردوس میں اپنے تمام بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے محترم قاری محی الدین صاحب کی حقیقت میں آج انہی کا ختم ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے اس ختم میں ان کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، ہمیں ہمارے تمام اہل خانہ کو ثواب وافر عطا فرمائے، اور ساری زندگی قرآن سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے، اور یہ عظیم ذمہ داریاں، پورے کراچی میں 10 مدرسے ہیں اور تعریف اللہ کی ہیں، اور اللہ ہی چلا رہا ہے اور اللہ ہی چلائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے، توفیق دے، ہمت دے کہ ہم مسلمانوں کی خدمت کما حق ہو کر سکیں، اور جو بھی افراد اللہ تعالیٰ کی دین سیکھنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان کے دین سیکھنے اور سکھلانے کے انتظامات کی توفیق دے۔ اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد۔ جو حضرات قاری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں وہ آرام سے آگے تشریف لائیں، قاری صاحب سے دم بھی کرا لیں، ملاقات بھی کر لیں، اور زیادہ ہجوم نہ ہو تو بہتر ہے۔ جزاکم اللہ جی، جزاکم۔